والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. چند باتیں بغیر کسی ترتیب کے بتانی ہیں. ایک تو یہ محرم کا مہینہ 1440 سال ہو چکے جب سے ہجری تاریخ کی ابتدا ہوئی، اور بلکہ جب سے ہجرت تاریخ کی ابتدا تو بعد میں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اتنے سال گزر چکے ہیں. محرم اگرچہ اس کی تاریخ کی تعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی کوئی تاریخ ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہو کہ اچھا فلانا واقعہ کب پیش آیا. مختلف صحابہ کی مختلف رائے تھی کہ کیا تاریخ متعین کی جائے. کسی کی رائے تھی کہ نبوت کے اعتبار سے ہم سالوں کی ابتدا کریں، کسی کی رائے کچھ اور ہوئی، کسی کی رائے کچھ اور ہوئی. آخر جو فیصلہ ہوا یہ ہوا کہ نہیں، ہجرت جو ہے وہ اسلام کے قوت کا اور مدینہ منورہ میں ایک دارالاسلام قائم ہونے کا ایک بہترین موقع تھا. تو اس اعتبار سے رائے اس پر متفق ہوئی، جو کہ فیصلہ ظاہر ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کہ محرم یہ ہجرت کے اعتبار سے ہم سالوں کو شمار کیا کریں گے. تو وہی ہجری تاریخ ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مسلمان اب اپنی تاریخ کو ہجرت کے اعتبار سے شمار کیا کریں گے. اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ہجری تاریخ کو یاد رکھیں. ہم لوگوں میں عام طور سے سہولت کی وجہ سے یا جو بھی حالات کی وجہ سے ہم انگریزی تاریخ جس کو کہہ لیں یا شمسی تاریخ کہہ لیں اس کے استعمال کے عادی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس تاریخ کا بھی استعمال رکھنا چاہیے کسی نہ کسی حد تک، تاکہ بلکہ اچھا ہوتا کہ ہم اس تاریخ کو زیادہ اہمیت دیتے. لیکن بہرحال دونوں تاریخیں استعمال میں ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا یہ بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال ایک تو یہ تھا کہ ہجرت کے اعتبار سے سالوں کو شمار کیا جائے، ورنہ پہلے ایسا تھا، ہم نے تاریخوں میں پڑھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، عام الفیل. جب ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا اس سال تو عام الفیل، اور جو بھی بڑے واقعات پیش آتے تھے اس کے اعتبار سے تاریخ شمار کر لی جاتی تھی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد سے اب ہجری تاریخ متعین ہو گئی، باقی تاریخوں کو لوگوں نے تقریباً بھلا دیا اور اس کا تذکرہ پھر زیادہ ہونے نہیں لگا. دوسرا یہ تھا کہ مہینہ کون سا متعین کیا جائے. عام طور پر لوگوں کو خیال یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی وہ محرم کے مہینے میں تھی، حالانکہ ہجرت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو ربیع الاول میں، لیکن وہی صحابہ کے مشورے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ یہی تھا کہ نہیں، محرم سے ہم سال کی ابتدا کریں گے. یہ محرم جس کی آج 19 تاریخ ہے، 20ویں رات شروع ہونے والی ہے مغرب سے، تو یہ محرم شروع دور سے جاہلیت میں بھی اس محرم کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا. محرم حرمت والا مہینہ، تو پہلے سے ہی یہ مہینہ قابل احترام تھا اور اسلام نے بھی اس کی اہمیت کو باقی رکھا. ابتدائی دور میں اسلام میں اس مہینے میں یہاں تک پابندی تھی کہ کوئی جنگ قتال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر کوئی موقع آ گیا، ضرورت آ گئی، نہیں جنگ وغیرہ کی اجازت نہیں. باقی مہینوں میں اگر اجازت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس مہینے میں اجازت نہیں ہے. یہ حرمت والے مہینے کہلاتے تھے، یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. بعد میں خیر یہ ممانعت تو ختم ہو گئی، جنگ کی جو ممانعت تھی وہ تو ختم ہو گئی اور اس کی اجازت ہو گئی، لیکن بہرحال اس مہینے کا احترام پھر بھی باقی رہا. صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے مہینے کی تو خیر فضیلت ہے ہی روزوں کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کے روزے رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے روزے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک تو یہ کہ ان روزوں کی فضیلت بیان فرمائی، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ فرمایا. تو بہرحال سال کی ابتدا چاہے بعد میں کی گئی اس مہینے سے، لیکن اس مہینے کا احترام، اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کا احادیث میں تذکرہ وہ پہلے سے موجود ہے. دوسری چیز ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور یہ پچھلے مہینے نہیں ہو سکا تھا تو تقریباً 2 مہینے کا فاصلہ ہو گیا، تو یہ تو ظاہر ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، کبھی کوئی عارض کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے ورنہ مہینے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال کے طور پر اگر ہم سمجھیں تو جس طرح بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں لیکن عام نمازوں میں وہ اہمیت نہیں ہوتی، عید کی نماز میں اس سے بڑا مجمع ہوتا ہے لیکن حالانکہ وہ واجب کے درجے میں ہے لیکن فرض نمازوں کی وہ اہمیت نہیں ہوتی۔ تو ہمارا یہ جمع ہونا، یہ ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اچھا یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، مہینے میں ایک مرتبہ آنا، میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہمارا مہینے میں ایک مرتبہ یہاں آنا، یہ اگر اس جذبے کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اس مقصد کے ساتھ ہے کہ یہاں آ کر ہم کچھ نئی اپنے اندر دینی جذبہ لے کر جائیں، کوئی نیا اپنے اندر عمل کا شوق لے کر جائیں، یعنی ٹھیک ہے یہاں تعلیم ہوتی ہے، بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے عمل سے متعلق ہمارے کام کی ہوتی ہیں، لیکن خیر یہ تو ان میں تو وہ باتیں ہیں جو ہمارے یعنی ظاہر کے اعمال کی اصلاح سے متعلق کچھ چیزیں ہوں گی، باطن کے اصلاح سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ مزید جو اور کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان باتوں، مثلاً واقعات ہم سنتے ہیں کیسے کیسے حضرات تھے، کیسے کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کیسے انہوں نے احتیاط اور تقوی والی زندگی گزاری، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب اس سے ہم اپنی زندگی میں کتنی تبدیلی لا رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے جو کتابوں میں سن لیا یہاں آ کر تعلیم میں اسی حد تک، بلکہ اس کو جاری رکھنا ہے۔ صرف جمعہ جمعہ والا مسئلہ نہیں ہے بلکہ باقی 5 نمازوں کا بھی جس طرح اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح جانے کے بعد بھی اپنی روزانہ کی زندگی کے معمولات، ان کی ترتیب، کہ اب ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے، آئندہ مہینے جب ہم آئیں تو ہم پچھلے مہینے کے مقابلے میں کچھ آگے بڑھے ہوئے ہوں۔ ہم یہ نہ کہیں، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ افضلیت میں آگے بڑھ گئے، ہاں عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے اعتبار سے کچھ اعمال میں اضافہ کر لیا ہم نے، کچھ اور اپنی بعض برائیوں کی ہم نے اصلاح کر لی، کچھ ایسے اعمال تھے جن فرائض میں کوتاہی ہو رہی تھی اس میں ہم نے کچھ بہتری پیدا کر لی۔ کیسے؟ ہم بہت سی مرتبہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے ہم مزید سنتوں کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہیے، مزید آداب کا اہتمام کریں وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم سنن اور آداب اور ان چیزوں کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن فرائض میں کوتاہی رہ جاتی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ شاید میں نے بتایا ہو کہ بسا اوقات ہم چونکہ سنتوں کے بہت سی مرتبہ سنتیں یاد کرتے ہیں یا سن مسنون دعائیں یاد کرتے ہیں یا سنتیں سیکھتے ہیں، اس کے مطابق جب عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو فرائض کی طرف سے ذہن ہٹ جاتا ہے۔ کسی نے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ آپ کے یہاں جو سنتوں کا اہتمام دیکھا وہ بہت ہی پسند آیا، اس قسم کی کوئی بات فرمائی تھی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا اس سے ایک سبق ملتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا تھا کہ آپ سنتوں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو فرائض میں بھی کوتاہی ہے۔ شیخ کا جو بھی عمل تھا وہ عمل تھا، ظاہر ہے ہم یعنی ظاہر ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا کہ کیا ہے، لیکن ایک انسان کو کیا احساس ہونا چاہیے اپنے بارے میں کہ ہمارے فرائض کتنے درست ہیں، ہم جب نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس اہتمام سے کھڑے ہوتے ہیں، جماعتوں کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں ہوتا تو لگانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، وضو کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرنے کا موقع آیا تو جواب دینے میں ہم کس انداز سے جواب دیتے ہیں، حسن اخلاق کا اہتمام کرتے ہیں یا بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، جھوٹ غیبت وغیرہ ہماری زندگی میں ہے، یعنی یہ سب فرائض ہیں، یہ سب لازمی احکام ہیں، صرف نماز کی حد تک نہیں، یہ سب لازمی احکام ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن پر ہمیں دوبارہ نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب عجیب واقعات ان اکابر کے ہیں کہ باوجود یہ کہ مشیخت کے جس مقام پر تھے کوئی واقعہ پیش آیا، انہوں نے کہا 3 دن مہلت لی، 3 دن تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہوں کہ کہاں کون سے عمل ہے جہاں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں کون سے اعمال ہیں جہاں مجھ سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں، پوری زندگی کا جائزہ لے، اچھا اب ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرات تھے جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو اصلاح سے غافل نہیں سمجھا کہ ہر موقع پر آگے بڑھنا، اور جب ٹھیک ہے کوئی چیز ایسی مل گئی ہے، کوئی عمل ایسا مل گیا جو ان کے لحاظ سے بالکل صحیح اور یا اللہ تعالیٰ کے یعنی شریعت کے لحاظ سے اور سنت کے لحاظ سے بہتر تھا، تو اس پر مداومت اور استقامت، یہ بہرحال ہمیں سیکھنا ہے، ان مجالس کا جو مقصد ہے یہ سیکھنا ہے کہ ہم یہاں آ کر ایک نئی ایک نیا ایک ارادہ، نیا عزم لے کر یہاں سے جائیں کہ نہیں، اب ان واقعات کو ہم نے سنا ہے، ان حضرات کے یہ واقعات تھے، ان اکابر نے یہ باتیں فرمائی ہیں، انہوں نے اس طرح زندگی گزاری ہے، اچھا اب ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ کوئی نئی چیز سیکھی، نماز پڑھ کے کسی کو دکھا دیا، اور کچھ مزید اعمال تھے، روزے سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق کسی سے سیکھ لیے، مسائل کی کتابیں ہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ لیں، کچھ اور قرآن کی تلاوت ہے اس کی تصحیح کر لی، دیکھیں وہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس سے انسان کو زندگی بھر رابطہ رکھنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے، اور ساتھ میں نیت کے علم حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے، جیسے گزشتہ کسی وقت بات چلی تھی حفظ کے سلسلے میں، تو کسی نے تذکرہ کیا حفظ کی فضیلت کے سلسلے میں، تو الحمدللہ بعض حضرات نے شروع بھی کر دیا کہ اچھا روزانہ کی ایک آیت یا چند آیت، انسان جب وہ سلسلہ شروع کر دیتا ہے تو حفظ کرنے والوں میں تو اس کا شمار ہو گیا، حفاظ میں شمار ہو گیا۔ ہم اگر روزانہ کچھ نہ کچھ یا کوئی ترتیب بنا کے کچھ نہ کچھ مزید علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں تو علماء کی فہرست میں ہم سب کا شمار ہو جائے گا، چاہے ہمارے پاس سند نہ ہو، چاہے ہمیں لوگ عالم نہ کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی فہرست میں ہم اہل علم میں شمار ہو جائیں گے کہ روزانہ ہم علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور علم کے مطابق جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کا کوشش کر رہے ہیں۔ تو اصل تو آخرت ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہمارا شمار حفاظ میں ہو جائے، کچھ نہ کچھ یاد کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے علماء میں ہو جائے، تو کچھ نہ کچھ انسان علم حاصل کرنے، چاہے اردو زبان میں ہو، چاہے انگلش زبان میں ہو، کسی زبان میں انسان مزید حاصل کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ بہرحال مقصد بتانے کا یہ تھا کہ یہاں آنے کے بعد ہم یہ مزید ایک جذبہ لے کر جائیں، اور یہ ایک عزم لے کر جائیں کہ نہیں، ہمیں اب علم میں عمل میں دونوں میں ترقی کرنی ہے، کہ آئندہ جب یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ ابھی جس جگہ پر ہیں اس سے عملی طور پر انشاءاللہ آگے ہوں گے۔ تیسری بات جو اس موضوع سے متعلق، پہلے چونکہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، کچھ یہ کوئی خاص مرتب تو نہیں تھا، لیکن پہلے جو موضوع چل رہا تھا کہ تصوف کی حقیقت وغیرہ کے سلسلے میں، تو اب یہاں پر انسان جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ باطن کی اصلاح کے لیے انسان کے سامنے کچھ تو ضروریات ہوتی ہیں جن کو کرنا ہے، کچھ موانع ہوتی ہیں جن کو دور کرنا ہے، کچھ اعمال ہیں جنہیں اختیار کرنا ہے، کچھ ایسے رکاوٹیں ہیں جن کو وہاں سے ہٹانا ہے۔ جیسے انسان کسی جگہ کھیت اگانا چاہ رہا ہے، یا درخت اگانا، کوئی باغ وغیرہ بنانا چاہ رہا ہے، تو زمین ہے، اب زمین میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مٹی اس قابل ہے نہیں ہے، اگر مٹی قابل نہیں ہے تو اس کو درست کیا جائے، اگر وہاں پر کانٹے وغیرہ کوئی چیز ہیں تو ان کو ہٹایا جائے گا، کچرا ہے، پتھر وغیرہ، چٹانیں وغیرہ ہیں، ان کو ہٹایا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے باطن کی اصلاح سے متعلق بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں کچھ اعمال تو وہ ہیں جو کرنے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رکاوٹیں ہیں جن کو ہٹانی، تو یہ جو رکاوٹیں ہیں یا باطنی جو بیماریاں ہیں، ان میں سب سے بڑی بیماری اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اس طرح قائم فرما دی کہ سب سے پہلا ہونے والا گناہ جس کو شمار کیا گیا گناہوں میں، اور سب سے پہلا ہونے والا گناہ وہی تھا جو انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے تمام کاموں میں، اور تمام باطنی امراض یا ظاہری گناہوں کے بھی بہت بڑی بنیاد جو ہے وہ وہی ہے جس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، وہ کیا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، چاہے ان کی حیثیت قبلے کی تھی، یہ جو بھی حیثیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، کہا کہ سجدہ کرو، ابلیس اس نے تکبر کیا، یہ تکبر کی بنیاد جو پڑی تھی، اور سب سے پہلے اللہ کی کلم کلہ نافرمانی کی جو بنیاد پڑی تھی وہ یہیں سے ہوئی تھی، جو تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال قائم فرما کر گویا بتا دیا کہ دیکھو یہ سب سے پہلا ہونے والا گناہ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے تمام رکاوٹوں سے بڑھ کر رکاوٹ ہے، جس کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت سی، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ انسان میں ہے، لیکن ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا اس سے کہ باطن سے متعلق ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کی ظاہری حالت توازو کی ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً انسان میں وہ توازو نہیں ہوتی، یعنی انسان بسا اوقات نیچے بیٹھا ہے لیکن یہ سوچ رہا ہے کہ میری جگہ تو وہاں اوپر بیٹھنے کی تھی لیکن میں نیچے توازو میں بیٹھ گیا ہوں، تو یہ توازو نہیں ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن بس بٹھا دیا گیا ہوں، ظاہر ہے کہ ظاہراً اوپر بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ظاہراً کسی نہ کسی درجے میں اس میں بڑائی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ متکبر نہیں ہے اور بڑا ہی نہیں ہے اس میں. ایک شخص نیچے بیٹھا ہوا ہے تواضع اختیار کر رہا ہے لیکن حقیقتاً وہ متواضع نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک باطنی مرض ہے جس کو باقاعدہ انسان کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہے کس درجے میں ہے. ہر ایک میں ہوتا ہے, کسی نہ کسی درجے میں, کس درجے میں ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز, یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا تعلق ہے اس مہینے کے اعتبار سے کہ تاریخ کی ابتدا انہی سے ہوئی. اور عجیب واقعہ یہ ہوا کہ محرم کی پہلی تاریخ کو ان کی تدفین ہوئی ہے, جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنیاد ڈالی کہ محرم سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے, محرم کی پہلی تاریخ کو ان کی تدفین ہو رہی ہے. 27 ذوالحجہ کو شہادت کا واقعہ پیش آیا, ان کو زخمی کیا گیا, 29 کو شہادت ہوئی اور محرم کی پہلی تاریخ کو تدفین ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے منبر پہ, لوگوں سے کہا کہ ایوہ الناس تواضعوا, یہ لوگوں تواضع اختیار کرو. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, تابعین بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر تو صحابہ کی جماعت ہوگی. فرما رہے ہیں ایوہ الناس تواضعوا, تواضع اختیار کرو. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, من تواضع لله رفعه الله فهو في اعين الناس عظيم وفي نفسه صغير, کہ اے لوگو تواضع اختیار کرو, اس لیے کہ جب کوئی شخص تواضع اختیار کرتا ہے, من تواضع لله, اللہ کی خاطر کوئی تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں. وہ خود تو اپنے آپ کو مٹانا چاہ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر رہے ہیں. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے مصنف, سیرت النبی کے جو لکھی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی کئی تصنیفات ان کی ہیں, بڑے محقق اپنے زمانے کے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بالکل نقشہ بدل گیا کہ بہت بڑے محقق, بہت بڑے علامہ پورے ہندوستان میں, یعنی اس وقت تو یعنی علمی دنیا سمجھی جاتی تھی اور بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے, لیکن اس وقت بھی ان کا بڑا نام تھا اور بڑی شہرت تھی کہ بڑے محقق اور بڑے علامہ ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں آنے کے بعد تو خیر ان کا رنگ ہی بدل گیا. خیر رخصت ہونے لگے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ درخواست کی کہ کوئی نصیحت فرما دیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ اتنا بڑا عالم ہے, اتنا بڑا محقق ہے اور مجھے نصیحت کے کہہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا نصیحت فرماتے, کہ ٹھیک ہے علمی لحاظ سے انہوں نے بھی سب پڑھا ہوا ہے تو اب کیا نصیحت. یا اللہ, تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص معمول جو ان سے یعنی پہلے سے بھی منقول ہے اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں زیادہ ملتا ہے, کہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی سائل سوال کرتا ہے, مجھ سے کوئی سائل سوال کرتا ہے تو فوراً اگر موقع ظاہر میں دعا کرنے کا نہ ہوا تو دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے دل میں ایسی بات ڈال دے جو اس کے لیے مفید ہو. یہ بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ کسی نے کوئی بات کہیں, ہم اپنے اپنے فیلڈ کے لحاظ سے ہم سے کوئی مشورہ لے لیتا ہے, کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ ہم سے کوئی بات پوچھ لیتا ہے, یا اللہ جو صحیح بات ہو اور جو بات مفید ہو وہ مجھ سے کہلوا دے, بس دل میں دعا کر لیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسی بات کہلوا دے جو اس کے لیے مفید ہو. فوراً دل میں بات آئی, کہہ دیا اپنے آپ کو مٹاؤ. ان کے لحاظ سے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ جن کی شہرت پورے ہندوستان میں بڑے علامہ اور محقق کی حیثیت سے, اور واقعتاً وہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی, فرماتے ہیں جیسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مجھ سے فرمائی دل پر ایک چوٹ لگی اور رونا آ گیا. فرماتے ہیں گریہ تاری ہو گئے, میں رونے لگا اور واقعتاً انہوں نے اس کے بعد جو اپنے آپ کو مٹایا تو گویا کہ مٹا دیا. مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا مٹایا تھا کہ اس کی مثالیں بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہیں کہ اتنی بڑی جگہ سے لے کر اپنے آپ کو اتنا مٹایا وہاں آ کر, حالانکہ وہ ان کے جو مقام تھا, ہم ظاہر ہے کہ ہمارے طبقے میں شاید ایسی ہم مثالیں شاید نہیں پہچان سکتے کہ ان کی جو شہرت اور ان کا جو احترام تھا اس زمانے میں. فرماتے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ آ کر وہاں مسجد کے باہر جا کر مسلیوں کے جوتے وغیرہ سیدھے کیا کرتے تھے, کبھی اس طرح کے کام کر لیتے تھے اور اس طرح کے لوگ دیکھے نہیں, چونکہ ایک حقیقت ہے دل کی اب حالت بن چکی ہے کہ نہیں میں اسی قابل ہوں اور اسی کا اہل ہوں, تو اب دکھانے کے لیے نہیں بلکہ چپ کر اچھا جوتے ٹھیک کر لیے, یہ کام کر لیا, وہ کام کر لیا, یہ انسان کی حالت بن جاتی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں. اب اگر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر ہوتے, اسی شہرت اور اسی عزت کے مقام پر ہوتے ہیں, تھانوی کی خدمت میں آ کر اپنے آپ کو مٹاتے نہیں, تو ہمارے علماء صلحاء کے طبقے میں ان کی وہ مقبولیت نہ ہوتی ان کی کتابوں کی جو بعد میں آنے کے بعد ہوئی ہے. خیر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے وہ تو, کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا گیا ظاہر ہے کہ ہم یعنی نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں نہ کوئی تصور میں لا سکتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا کہ کوئی نیا شخص آتا تھا تو پوچھتا تھا کہ تمہیں محمد کون ہے, یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے, کبھی ہم کوئی باتیں کرتے تو ہمارے ساتھ باتوں میں لگ جاتے تھے تاکہ صحابہ بھی قریب ہوں. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تواضع کی شان تھی کہ بچوں کو اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان تھی, بچوں کو اٹھانا بوسہ دینا. ایک عربی نے دیکھا کہ اچھا میرے 10 بیٹے ہیں, میں تو کبھی بوسہ دیا نہیں میرے کسی بیٹے کو, اس لیے کہ جیسے ہمارے شاید جن کا تعلق رہا ہو ہندوستان پاکستان کے بعض پرانے علاقوں سے دیہات وغیرہ سے کہ جو بڑا ہوگا نہیں نہیں بچوں بچے ان کے بچے تو اس سے ڈریں گے دور بھاگیں گے. ایک آواز نکالی ہمیں کچھ بچپن کا کچھ یاد ہے, ایک آواز نکالی اور بچے دور بھاگ جاتے ہیں. تو بچوں کو قریب کرنا, گود میں اٹھانا, بوسہ دینا, یہ گویا کہ ہمارے بڑا ہونے کے خلاف سمجھا جاتا ہے, یہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے. تو وہ عربی کہنے لگے کہ میرے 10 بیٹے ہیں میں نے تو کبھی بوسہ دیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو رحمت ہے, اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رحم نہیں ڈالتا ہے تو اللہ جس یعنی جو بچوں پر چھوٹوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم فرماتے ہیں. تو یہ تو رحمت ہے, یہ اسلامی تعلیم. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اللہ کے لیے اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں, فہو فی نفسہ صغیر, اپنے جی میں وہ چھوٹا ہوتا ہے, لیکن وہ فی اعین الناس عظیم, لوگوں کی نگاہوں میں بہت بڑا ہوتا ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ غالباً میں نے بتایا تھا کہ دارالعلوم کراچی تشریف لے گئے, بہت بڑا مجمع ملاقات کے لیے حاضر ہے, بہت بڑا مجمع ملاقات کے لیے حاضر ہے اور لوگ چاہ رہے ہیں مسافہ کریں ملاقات کریں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو چہرے بہہ رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں. کیا فرما رہے تھے؟ الحمد للہ الذی, کیا کون سی دعا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے وہ میرے سترہ, الحمد للہ الذی اظہر الجمیل وسترہ علی القبیح, کہ تمام خوبیاں تو اسی اللہ کی ہیں, شکر تو اس اللہ ہی کا ہے کہ جس اللہ نے اظہر الجمیل, میری اچھائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی, میرے برائیاں چھپا رکھی ہیں, سترہ علی القبیح. ان حضرات کو اپنی برائیوں پر, وہ کون سی برائیاں ہوں گی پتہ نہیں, لیکن بہرحال اپنی برائیوں پر ایسی نظر ہوتی تھی کہ بس کہ مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں. یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جب انسان اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام دیتا ہے. یہ وہ جو اظہر الجمیل وسطر علی القبیح, کہ اچھا کہ میری برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمائی, ان پر پردہ ڈال دیا اور اچھائیاں ظاہر فرمائی, وہ کہہ رہے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی تھی کہ آپ جائیے ہندوستان میں آپ سے کام لینا ہے اور آپ جائیے, جب آپ کا وقت آ جائے گا تو ہم آپ کو خود بلوا لیں گے. یہ ان کی طرف جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا. اور اسفار میں خیر واقعہ بہت, وہ تو کچھ الگ بحث چلی جائے گی ہماری, لیکن جہاں اسفار میں کہیں موقع آتا تو بیمار ہو گئے. حضرت سے بھی کئی واقعات اس سلسلے میں سنے کہ بیمار ہو گئے, تمام اطباء مایوس ہو چکے ہیں کہ نہیں نہیں اب تو اگر مدینہ میں دفن ہونا ہے تو جلدی لے جانا چاہیے. تمام اطباء کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب حالت نازک ہے, دفن تدفین کی وہاں خواہش ہے, جلدی مدینہ لے جاؤ. تمام علماء ہیں, مختلف حضرات موجود ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر تدفین کی خواہش وہاں پر ہے تو جلدی لے جاؤ. شیخ سے جب بات کرتے ہیں, نہیں ہم تو 2 مہینے کی اجازت لے کے آئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مہینے کی اجازت لے کے آئے ہیں. یہ وہ مقام تھا, بہرحال یہ وہ یہ حضرات تھے جنہوں نے کچھ کیا اور ہمارے لیے کچھ نمونہ چھوڑا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ سنتوں کی اتباع کی برکت, درود شریف کی برکت تھی. بہرحال حدیث مکمل کرتے ہیں, بعد یہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگو کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جب اللہ کے لیے کوئی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے. خود اپنے آپ کو شہرت کرنے کی, اپنے آپ کو بلند کرنے کی, مشہور کرنے کی, آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو, جب وقت آئے گا ضرورت آئے گی اللہ خود آگے بڑھا دے گا. حاجی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوب مٹایا اپنے آپ کو, ایک عرصہ گزرا کہ کوئی جیسے جانتا ہی نہیں، کہاں جا کر مراقب ہو کے بیٹھے رہا کرتے تھے، نہ تدریس سے کوئی زیادہ شغف تھا، نہ کسی خطابت سے بیان سے تعلق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بڑھایا تو کیسا بڑھایا، رفعہ اللہ. اللہ تعالیٰ جب کسی کو بلند کرتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا اس شخص نے کیا کوشش کی اپنے آپ کو مشہور کرنے کی یا آگے بڑھانے کی، اللہ تعالیٰ کہیں سے نکال کر اس کو مشہور کر دیتے ہیں. حضرت مہدی کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، ہر ایک انتظار کرتا ہے جب کب آ رہے ہیں، حالات میں فتنے اتنے پھیل رہے ہیں، لیکن وہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اصلحہ اللہ فی لیلتن، جب اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرمانا چاہیں گے ایک ہی رات میں، انہیں وہ صلاحیت پیدا فرما دیں گے اور اچانک لوگوں کے سامنے گویا کہ وہ حضرت مہدی کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے. بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. جب کسی کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہ تو اللہ کے نظام میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے اب تک یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کیا کیا اسباب اختیار کیے تھے، کتنے ہمارے لیے، یہ آج کل تو طریقہ ہے نا کہ اچھا فیس بک پہ اپنے آپ کو ڈالو ہے پتہ نہیں کیا کیا، کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہی بچا کے رکھے، کہ اچھا کتنے لائکس ملتے ہیں اور کتنے تمہیں یعنی وہ سب یہ تمہارے اس پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ سب چیزیں آج کل کی چیزیں ہیں. بہرحال یہ اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پہ جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اللہ کی رضا کے خاطر جو کوشش کر سکتا ہے کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کام لینا ہے. ہم اپنی کوشش کرتے رہیں، اپنے طور سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں، خود سیکھیں دوسروں کو سکھائیں، لیکن اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کرنا، آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ کوئی اپنے آپ کو مٹانا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ومن تکبر، جو تکبر اختیار کرتا ہے تو ظاہراً اپنے آپ کو بڑا بنا لے گا، کوئی اس سے ایسی چیز صادر ہو جائے گی کہ اس کو گرایا جائے گا. وضعہ اللہ، ومن تکبر وضعہ اللہ، جب کوئی تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو گراتے ہیں، اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں. آگے حدیث میں ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اپنے جی میں تو وہ سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا ہوں، میں نے بہت بڑا کام کر لیا، میں بہت بڑا ہوں، لیکن وہ فی اعین الناس صغیر، لوگوں کی نگاہوں میں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کبر سے اور اس قسم کی جو بیماریاں اور امراض سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں جو توازو ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.